تمام مرحبا. مرحوم مومنین مومنات، سب کی بخشش اور مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات. مجالس ذکر اہل بیت موجب استغفار گناہان ہوتے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے بآواز بلند صلوات. مجالس شہداء کربلا برابری حاجات کا وسیلہ ہیں، تمام حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات. ہماری سب سے اہم حاجت اور ضروری تمنا تعجیل ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام ہے، اس مقصد کے لیے بآواز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم سن محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. برادران ایمانی، موضوع گفتگو تو حسینیت سے وابستگی کے عملی تقاضے ہیں، لیکن چونکہ میرا یہ ایمان ہے اور یہی حقیقت ہے کہ دین کی تکمیل، دین کا اکمال اگر ولایت علی کے ساتھ ہوا ہے تو ولایت علی کی تکمیل حسینیت کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ کی نعمت اگر تمام من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے اعلان کے ساتھ ہوئی ہے تو ولایت علی نتیجہ خیز کربلا کے میدان میں ہوئی ہے. رضیت لکم الاسلام دینا, اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو اپنا پسندیدہ دین قرار دے دیا ہے اور اسے اپنے پسندیدہ دین ہونے کی سند عطا فرمائی ہے. تو حق اور سچ یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہم تک نہ پہنچ سکتا اگر حسینیت کی قربانی موجود نہ ہوتی. اس لیے جتنا بھی تذکرہ حسینیت ہے تو اسی آیت کریمہ کے سائے تلے, اور آپ کی خدمت میں کل اور پرسوں کی گفتگو میں میں نے اس پہلو کو روشن کرنے کی کوشش کی کہ ذکر حسین, ذکر شہداء کربلا سنت رسول ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان وحی سے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے, تو اپنے پاکیزہ کردار سے بھی اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں سے بھی اور اپنے مختلف قسم کے ان اقدامات سے جو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول اکرم کرتے رہے, اس کے ذریعے ابھی انہوں نے حسینیت کو اپنے دین کی حفاظت کا مؤثر وسیلہ بیان فرمایا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے. بے شک لوگ تو شخصی طور پر امام حسین کی تعریف سمجھتے ہیں اسے, لیکن حق یہ ہے کہ رسول اکرم کا ہر اقدام جو اپنے فرزند جلیل حضرت امام حسین کے بارے میں کیا ہے وہ آپ کے کربلائی کردار کی تائید, تصدیق اور اس کی تصدیق سے عبارت ہے. بے شک رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس میں اگرچہ فضائل و مناقب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی واضح اشارے موجود ہیں, لیکن ایک پہلو جو اس سے بھی زیادہ روشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر حسین میری وجہ سے ہے تو میں حسین کی وجہ سے ہوں. حسین کی عظمت کی بنیاد اگر میں ہوں تو میرے دین کی بقا کا سہارا حسین ہے. اگر حسین نہ ہوتا تو یقیناً میں نہ ہوتا. میں سے مراد میرا بدن نہیں, میں سے مراد میرا جسم نہیں, میں سے مراد میرا وجود ظاہری نہیں, میں سے مراد رسول اکرم کا مشن ہے, میں سے مراد رسول اکرم کا مقصد ہے, میں سے مراد رسول اکرم کا دین ہے, میں سے مراد رسول اکرم کا آئین اور دستور ہے. بہت مشکل ہے یہ بات کہ امت مسلمہ اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ رسول کو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہ دیکھو, رسول کو رسول اللہ کی حیثیت سے دیکھو. اصل ایک بہت بڑا مقام قابل فکر یہی ہے کہ پاک پیغمبر کے ارشادات اور آپ کی سیرت طیبہ کو بہت کم دیکھا گیا ہے اس حوالے سے کہ یہ ایک شخصیت بول رہی ہے یا رسالت بول رہی ہے. بسا اوقات بعض لوگ شخص سے رسول کو ان کے فریض رسالت سے جدا ہو کر دیکھتے ہیں, اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج بھی کچھ اور ہو جاتے ہیں. اگر رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ان کا خون میرا خون ہے, کیا رسول اکرم उस खून की बात कर रहे हैं जिसका कोई ग्रुप होता है, जिसका कोई मतलब आजकल साइंसी दुनिया में, मेडिकल दुनिया में जब खून की लिबार्टी में उसको खून को चेक किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीजें वो निकालते हैं डॉक्टर लोग, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें से लाखों उमूर हैं कि जो इसी खून के जरिए वो मालूम करते हैं। तो क्या रसूल अकरम अपनी रगों में दौड़ने वाले खून के हवाले से ये कह रहे थे कि जो खून मेरी रगों में दौड़ रहा है वही खून हुसैन की रगों में दौड़ रहा है, जो गोश्त मेरी हड्डियों पर मौजूद है वही गोश्त हुसैन की हड्डियों पर मौजूद है? नहीं मेरे दोस्त, ये गुफ्तगू लफ्जी नहीं है, ये गुफ्तगू जिस्मानी नहीं है, ये गुफ्तगू बदनी नहीं है, ये गुफ्तगू गोश्त और खून के इस हवाले से नहीं है। गोया रसूल ये कहना चाहते हैं जैसे ईमान मेरे गोश्त में रच और बस चुका है और मैं सराफा दीन हो चुका हूँ, मेरा हुसैन भी इसी तरह सराफा दीन हो चुका है। अगर मैं तुझे किसी मकाम पर खड़ा हुआ नजर आता हूँ तो तू मुझे एक जिस्म मोहम्मद की हैसियत से नहीं देखता, रसूल खुदा की हैसियत से देखता है, पर इस्लाम के बानी की हैसियत से देखता है। मेरी अगर हर हरकत को तू दीन समझता है, मेरे अगर हर सुकून को तू इस्लाम समझता है, मेरे हर इकदाम की ताईद को अगर तू अपने लिए लाजिम और वाजिब समझता है और मुझसे इन्हराफ को तू बेदीनी और बेईमानी ख्याल करता है तो यही कुछ तुझे मेरे हुसैन के बारे में समझना चाहिए, ये कुछ तुझे मेरे हुसैन के मुतालिक मानना चाहिए। बहुत मुश्किल है उम्मत मुस्लिमा इस मंजिल को पाए, और अगर पा ले तो फिर उन्हें इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर-रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा का सही मफ़हूम समझ। तमाम वो फरामीन कुदसी हजरत जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसलन आप यही जो हदीस के सामने पढ़ते हैं कि हजरत इमाम हजरत रसूल अकरम ने चादर जहरा के नीचे इन हस्तियों को ले लिया, लेके फिर क्या कहा, हाथ अपना दायां आसमान की तरफ बुलंद किया और ये जुमले कहे, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती लहमहुम लहमी दमहुम दमी यूलमुनी मा यूलमहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सिल्मुन लिमन सालमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। अब यहाँ जरा इंसान गौर तो करे, क्या ये जिस्मानी गुफ्तगू है, क्या ये बदनी गुफ्तगू है, क्या एक जिस्म को दूसरे जिस्म से मुमासलत दी जा रही है या एक मिशन को बयान किया जा रहा है, एक दीन की तर्जमानी की जा रही है। यानी बाल फाजी का रसूल अकरम इस अंग की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं कि ये वो हस्तियां हैं, कि ये हस्तियां मेरे दीन में, मेरे इस्लाम में, मेरे आईन में, मेरे दस्तूर में इतनी गर्क हो चुकी हैं जितना मैं खुद गर्क हो चुका हूँ। अगर मेरा उठना और बैठना, मेरा चलना और फिरना, मेरा सोना और जागना हर एक तुम्हें इस्लाम नजर आता है तो तुम्हें मेरा अली भी ऐसा ही नजर आना चाहिए, तुम्हें मेरी जहरा भी ऐसी ही नजर आना चाहिए, तुम्हें मेरा हसन भी ऐसा ही नजर आना चाहिए और तुम्हें मेरा हुसैन भी ऐसा ही नजर आना चाहिए। हम अगर अपने मकतब के हवाले से पंजतन पाक की इस्मत के कायल हैं और तहारत के कायल हैं तो वो फकत उनके जाती किरदार तक महदूद नहीं बल्कि हम उनकी हर हरकत को इस तरह इस्लाम का तर्जमान और दीन व आईन का तर्जमान मानते हैं जिस तरह के खुद रसूल अकरम की जात वाला सिफत को मानते हैं। और यही वजह है कि अगर कोई रसूल के मुकाबले में आए उसके बारे में तो उम्मत मुस्लिमा को फतवा देना आसान है, और अगर कोई पंचन पाक की किसी और हस्ती के मुकाबले में आए تو لوگوں کے لیے وہاں ذرا فتویٰ دینا مشکل نظر آ رہا ہے. وہاں وہی بات کرنا جو رسول کے دشمن کے بارے میں وہ کہتے ہیں. وہ اگر پنجتن پاک سب اور اہل بیت کے ہر دشمن کے بارے میں نہیں کہتے تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم کے ان تمام فرامین کو اس حوالے سے نہیں دیکھا جس حوالے سے دیکھنا چاہیے. کسی اور شخصیت کے بارے میں ایک چھوٹا سا بھی رسول اکرم کا اشارہ مل جائے تو وہ تو معراج بن جاتا ہے. اور اگر رسول اکرم علی حیدر کرار کے متعلق اس طرح کریں کہ ایک دن کوئی شخص بھونا ہوا پرندے کا گوشت رسول اکرم کی خدمت میں تحفے کے طور پر لے آئے اور پیش کرے کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو تناول کریں. اب رسول اکرم کے لیے اس نے تحفہ پیش کیا ہے. یا رسول اللہ ایک مومن ہے, آپ کا معتقد ہے, آپ کا عقیدت مند ہے, آپ کا صحابی ہے, اس کا دل چاہا ہے, اس نے ایک غذا تیار کی ہے, مثلاً ایک گوشت بھونا ہے اور آپ کی خدمت پہ پیش کر دیا ہے, تو بسم اللہ آپ تناول کیجئے. اور اگر اخلاق اسلامی اور آداب اسلامی پر عمل کرنا مناسب ہے کہ جیسا آپ کا خلوق عظیم کا طریقہ کار ہے تو جو لوگ آپ کے قرب و جواب میں بیٹھے ہیں آپ ان کو بھی ساتھ شامل کر دیجیے, آؤ بھائی میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ. لیکن تاریخ ہمارے سامنے عجیب انداز سے اس چیز کو پیش کرتی ہے کہ جب وہ پرندے کا گوشت رسول اکرم کے سامنے آتا ہے تو رسول اکرم اس کو تناول کرنے کی بجائے اپنے دعا کے ہاتھ بلند کر دیتے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں, اے اللہ بھیج اس کو جو احب الناس الیہ, جو تجھے پوری کائنات انسانی میں سب سے زیادہ محبوب ہے, اس کو بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کے گوشت کے کھانے میں شامل ہو جائے. اچھا یا رسول اللہ, اگر کوئی آپ کی نگاہ میں ایسی شخصیت ہے جس کو آپ خصوصی طور پر اس پرندے کے گوشت کے کھانے میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی بندہ بھیج دیجئے, کوئی قاصد بھیج دیجئے, اس شخصیت کو بلا لیجئے, وہ آ جائے گا, چلو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر تناول فرما لیں گے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ نہ کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں, نہ کوئی قاصد بھیجتے ہیں, نہ کسی صحابی کو تکلیف دیتے ہیں اور سیدھا ڈائریکٹ رابطہ کس سے کرتے ہیں؟ اپنے اللہ سے کرتے ہیں. یا اللہ تو اس کو بھیج. معلوم ہوتا ہے رسول اکرم جانتے ہیں کہ کسی کو بھیجنے کی وہ تاثیر نہ ہوگی جو اس کے بھیجنے کی تاثیر ہوگی. کسی قاصد کے ذریعے اس شخصیت کو بلانے سے وہ نتائج مرتب نہ ہوں گے اور وہ اثرات حاصل نہ ہوں گے جو اثرات اس رب کریم کے بھیجنے سے حاصل ہوں گے. اب بھیجنا کس نے ہے؟ کس نے بھیجنا ہے؟ رب العزت نے. رب العزت تو کسی سے رابطہ کرتا ہے وحی کے ذریعے. اللہ کا اپنی مخلوق سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کسی بشر کی استطاعت میں نہیں ہے. ما کان لبشر, کسی بشر کے اندر یہ طاقت و استطاعت نہیں ہے اَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ, کہ اللہ اس سے کلام کرے. یعنی ہم بشر اتنے کمزور ہیں, اتنے چھوٹے ہیں, اتنے پست ہیں کہ ہم اپنے اندر اللہ سے ہم کلام ہونے کی اور ہم کلام ہونے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. آپ میں سے جو نہیں رکھتا وہ باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. قرآن مجید کا یہ فرمان ہمیں محسوس ہوتا ہے نا بیجانی طور پر کہ ہم اس کو اپنے اندر بھی پاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ کمزوری موجود ہے, ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم تحمل کلام الہی اپنے اندر رکھتے ہوں. اللہ سے کلام کرنے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ بننا پڑتا ہے.
یوں نہیں ہر طرف ہو یہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتا. بس اے دوستو غور کریں کہ جب اللہ نے کسی سے رابطہ کرنا ہے تو الا وحی, ایک وحی ہے بلا واسطہ, او من وراء حجاب, یا کوئی وراء حجاب آواز ہے وہ بلند ہوگی اور اس شخص سے ہم کلام ہونے کا اسے شرف حاصل ہو جائے گا. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء, یا اللہ اپنا کوئی نمائندہ فرشتادہ بھیجے گا, یعنی عموماً حضرت جبریل آتے ہیں جو وحی لاتے ہیں. فیوحی باذنہ ما یشاء, بس وہ وحی کر دیتا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ وہ کچھ جو اللہ چاہتا ہے. تین راستے یہاں اس آیت الہی میں بیان کیے گئے. ایک وحین, ایسی وحی جس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ایک ممبرائے حجاب, کہ ورائے حجاب پس پردہ کوئی آواز آتی ہے اور اس آواز کو وہ متکلم, وہ اللہ سے ہم کلام ہونے والا سنتا ہے. جیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے واقعات میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر جاتے تھے تو ایک درخت سے آواز بلند ہوتی تھی, اور بعض روایات اس کی اس حقیقت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ درخت پہ جب حضرت موسیٰ گئے اور دیکھا دور سے تو وہ شعلہ نظر آ رہا تھا, آج کا قریب پہنچے تو اس منظر کو دیکھا کہ درخت ہے, درخت کے ہر پتے سے شعلہ بلند ہے, لیکن نہ شعلہ پتے کو جلاتا ہے نہ پتا شعلے کو بجھاتا ہے. حالانکہ ایسا ہوتا ہے, اگر یا تو اس پتے کی سبزی شعلے پہ غالب آ جائے اور شعلہ بجھ جائے, یا شعلے کی گرمی پتے پہ غالب آ جائے اور پتا چل جائے, لیکن وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر شعلے سے, ہر پتے سے شعلہ بلند ہے اور وہ اپنے مقام پر پتا بھی سبز ہے شعلہ بھی بلند ہے اور سارے درخت کا یہ منظر ہے. سمجھ گئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ یہ کوئی عام منظر نہیں ہے, یہاں کوئی اور ہی قدرت کار فرما ہے. پھر وہاں سے آواز بلند ہوئی. بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ آواز ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ کو کسی ایک جانب سے نہیں سنائی دیتی تھی, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے چھ جہات سے ان کو سنائی دیتی تھی وہ آواز, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ آواز بھی کوئی ایسی نہیں ہے جو کسی ایسے متکلم سے بلند ہو رہی ہو جو کسی ایک مرکز اور ایک مکان محدود میں ہو, بلکہ یہ کوئی ایسا متکلم ہے جو زبان نہیں رکھتا کلام کو خل کرتا ہے, جو زبان سے نہیں بولتا بلکہ وہ اپنی قدرت سے اپنے کلام کو خل کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو صفات ثبوتیہ پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں ایک صفت اللہ کی ہے, اللہ متکلم ہے. متکلم ہونے کا مفہوم علماء کبار نے آپ کو کیا دیا ہے, متکلم ہونے کا بچے کو بھی یہی مفہوم سمجھایا جاتا ہے, ہمارا اللہ متکلم ہے, یعنی جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی جنیاتوں میں بھی یہی سمجھایا گیا ہے, اور مجھے آج یہ حوالہ دینے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات بعض خطبا اللہ کے متکلم ہونے کو لسان الہی کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بولتا تو وہ ہے جس کی زبان ہو اور اللہ کی زبان نہیں ہے, بس کسی زبان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس طرح وہ کلام الہی کو کسی اور رخ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا متکلم ہونا کسی زبان کا محتاج نہیں, نہ اپنی زبان کا محتاج ہے نہ کسی کی زبان کا محتاج ہے, وہ قادر مطلق ہے. اور اس کے متکلم ہونے کا مفہوم یہی ہے کہ جیسے چاہتا ہے وہ کلام خلق کر دیتا ہے. اللہم صل علی تاکہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس نقطے کو بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ معراج پہ جو ہم کلام ہوا تھا رسول اعظم رحمت للعالمین سید المرسلین سے, تو اس ہم کلام ہونے میں بھی کسی کی زبان کام نہیں کر رہی تھی, کوئی زبان وہاں نہ تھی, آواز تھی زبان نہ تھی, البتہ آواز وہ تھی جو اس کی تھی جو محمد مصطفیٰ کو سب سے زیادہ محبوب آواز تھی. اور آپ وہ جانتے ہیں کہ رسول اکرم کی نگاہ میں سب سے محبوب آواز علی حیدر کرنا تھی. نعرہ حیدری, تو عزیزان من یہ نقطہ اپنے مقام پہ محفوظ رہے کہ تکلم الہی میں انسان کو کسی قسم کی ترمیم عقیدہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ انسان اپنے عقائد کو بگاڑتا پھرے اور کوئی خطیب کچھ کہتا پھرے اور کوئی مقرر کچھ کہتا پھرے اور کوئی بناتا پھرے. ایک اصول اپنے مقام پر محفوظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ کہ اللہ زبان سے نہیں بولتا, اللہ کبھی لسان سے نہیں بولتا. ہاں کبھی ایسی زبانیں ضرور بنا دیتا ہے جن کی زبانیں اس کی کلام کی ترجمان ہوتی ہیں, یعنی وہ ایسے ہی بولتے ہیں جیسے خدا بولتا ہے, ان کا کلام اتنا ہی معصوم ہوتا ہے جیسا کہ خدا کا کلام معصوم ہونا چاہیے, اور وہ ترجمان الہی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ہوں, علی مرتضیٰ ہوں, فاطمہ زہرا ہوں, حسن مصطفیٰ ہوں, حسین سید الشہداء ہوں, یہ چہاردہ معصوم ان میں سے کوئی معصوم ہو, ہر معصوم کے کلام کو ہم اتنا ہی اہم, اتنا ہی واجب الاطاعت اور اتنا ہی حق سمجھتے ہیں جتنا کہ کلام خدا کو حق ہونا چاہیے. باواز بلند صلوات. اور اگر ان احادیث کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو رسول اکرم نے اہل البیت کی تعظیم و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنی زبان اقدس سے بیان کی ہیں, مثلا کبھی فرمایا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی, کبھی فرمایا ہے خود علی نے انا القرآن الناطق, میں قرآن ناطق ہوں. اس قرآن ناطق کا مفہوم کیا ہے؟ بات آتی ہے محرم کی مجالس میں کچھ باتیں روشن کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. قرآن ناطق, قرآن کو بولنے والا, یہ ترجمہ ہے قرآن ناطق کا, یا بولتا ہوا قرآن, یہ ترجمہ ہے قرآن ناطق کا. اردو زبان میں ہمیں کچھ ایسے الفاظ ڈھونڈنے چاہیے جو اس حقیقت کو بیان کریں. ایک ہے قرآن کو بولنا, ایک وہ ہے بولتا ہوا قرآن ہونا. آپ کا کیا خیال ہے, علی فقط قرآن بولتے ہیں یا خود بھی وہ بولتا ہوا قرآن ہے؟ یعنی ان کا ہر نطق قرآن کی مثل ہے, ان کی ہر گفتگو قرآن ہے. جتنا قرآن حق اتنا علی کا فرمان حق, جتنا قرآن سچ اتنا علی کا فرمان سچ, نہ فقط علی کا فرمان سچ بلکہ علی کا ہر کردار بھی اتنا ہی معصوم ہے جتنا قرآن معصوم ہے. اگر قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور نہ حق نہیں ہو سکتا تو ایسے ہی نہ علی کی زبان نہ حق ہو سکتی ہے, نہ علی کا کوئی کردار نہ حق ہو سکتا ہے, نہ علی کا قول غلط ہو سکتا ہے, نہ علی کا فعل غلط ہو سکتا ہے. اور فعل تو بجائے خود میں جاگتے ہوئے بھی علی کو فقط قرآن ناطق نہیں کہتا, میں تو علی کی نیند کو بھی قرآن ناطق سمجھتا ہوں. یہ علی ہے در اقرار ہے نا کہ جو سویا تو من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کا قصیدہ پایا. کسی کی بیداری اس کو اتنی عظمت نہ بخش سکی جتنا علی کی نیند نے علی کو عظیم بنا دیا. سوئے علی اور ایسے سوئے کہ فرماتے ہیں جتنی مزے کی نیند اس شب آئی ہے اتنی کبھی نہیں آئی. ہمارے قائد مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین صاحب اللہ مقامہ کبھی کبھی اس نقطے کو بیان کرتے تھے, مجھے یہ بتائیے اے اہل ایمان, علی حیدر کرار کی عادت رات کو جاگنے کی تھی یا سونے کی تھی؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر والے رسول یا اے کملی والے رسول، رات کو قیام تو فرمایا کرو لیکن ساری ساری رات قیام نہ کیا کرو، آدھی رات یا اس سے کم تر قیام کیا کرو. جب رسول اکرم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جو ان کا تربیت یافتہ علی تھا، جس کو کہ رسول نے اس طرح پالا تھا جس طرح ماں اپنی اولاد کو پالتی ہے، اور چوب دے دے کے انہیں تمام چیزوں کا سکھایا تھا، تو کون یہ سمجھ سکتا ہے کہ مربی مسلح پر ہو اور علی سویا ہوا ہو. اور اس لیے قرآن آیات میں کہتا ہے وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اے میرے حبیب تو اکیلا نہیں ہوتا بلکہ تیرے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی تیرے ساتھ ہوتا ہے. ساری ساری رات عبادت کرتے ہو، ساری ساری رات نمازیں پڑھتے ہو، ساری رات نہ پڑھا کرو. کیا خیال ہے، محبت سے پڑھتے تھے یا مجبوری سے پڑھتے تھے؟ جی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، رسول اکرم یا ان کے ساتھ مولا علی، یہ نماز محبت سے پڑھتے تھے یا مجبوری سے پڑھتے تھے؟ جی تو نماز قابل محبت شے ہے یا بوجھ ہے؟ محبت اگر آپ کو ہوگی تو اس عمل کا مزہ کچھ اور ہوگا، بوجھ سمجھو گے تو اس عمل کی صورتحال کچھ. میں ناراض نہ ہونا، عزاداری بوجھ ہے یا آپ کو اس سے محبت ہے؟ یہ عبادت عزاداری، اسے اپنے لیے مجبوری اور بوجھ اور مشقت سمجھ کے انجام دیتے ہو. یہ محبت کی دلیل ہے، آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا ہے، انہوں نے جس انداز سے لگایا ہے وہ بھی دلیل محبت ہے، انہوں نے جس انداز سے نعرہ لگوایا ہے وہ بھی دلیل ہے، اور آپ نے جس طرح نعرہ لگایا ہے وہ بھی دلیل محبت ہے. نعرہ حیدری سے آپ کو محبت ہے، یا علی کے نام سے آپ کو محبت ہے، ان کے ذکر سے آپ کو محبت ہے، عزاداری اور فکر کربلا سے آپ کو محبت ہے. اور محبت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا انداز عزاداری، ہمارا روش عزاداری، اور ہمارا یہ سارا سسٹم بتا رہا ہے کہ عزادار عزاداری میں مجبور نہیں ہے، عزادار عزاداری سے محبت رکھتا ہے، اور محبت رکھنے کی وجہ سے اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو سر دے دیتا ہے، قربانی پیش کر دیتا ہے، لیکن عزاداری کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور یہ الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس ذکر کربلا سے محبت رکھتے ہیں، ہم اس کو مجبوری یا کسی مشقت کی وجہ سے انجام نہیں دیتے، ہم اس کو اپنے لیے کوئی مصیبت یا بوجھ نہیں سمجھتے. اور اگر عزاداری محبوب ہے کہ یقینا ہونا چاہیے، اللہ سے ہماری دعا ہے جتنی سختی دشمن کی بڑھتی چلی جائے اتنا اللہ ہمارے دل میں عزاداری کی محبت میں اضافہ کرتا چلا جائے. جو اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھ. پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ افضل الاعمال احمدھا، ہر عمل کی فضیلت اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا اس کی انجام دہی میں مشقت تکلیف زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اگر آج کے دور میں ہمیں عزاداری خطرے سے دوچار ہو کے انجام دینا پڑ رہی ہے، اور دہشت گردی اور بدامنی کا یہ ماحول، اور خود کش بمباریوں اور اس قسم کے بلاسٹوں کا یہ ماحول کہ جس میں آج ہمیں سخت خدشات درپیش ہیں اور سخت خطرات درپیش ہیں، لیکن ان خود کش بمباروں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ان تمام عزاداری کے دشمنوں کو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں، جتنے ترکش تمہارے کمان میں موجود ہیں نکال لو، جتنے خود کش بمبار تم نے پالے ہوئے ہیں انہیں لے آؤ میدان میں. ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہمارے بدن کے چیتھڑے اڑ کر آسمانوں میں جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل سے آپ عزاداری کی محبت کو نکالنے میں کامیاب نہیں.
الحمد.